बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 172 اور 173 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، اور نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا، اور یہ خصوصی پروگرام ہے 13 آبان کی مناسبت سے۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر، اور کلام امیر ہی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکہ موجودہ دور کا فرعون ہے، اور وہ دوسرے ممالک میں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے نام الگ الگ پیغامات میں ان کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد وائٹ ہاؤس کا رویہ اہم ہے، صدارتی امیدواروں کے وعدے نہیں۔ اور امریکہ میں آئندہ 4 برس کے لیے منصب صدارت پر کون براجمان ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکہ موجودہ دور کا فرعون ہے، اور وہ دوسرے ممالک میں ظلم و ستم کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آج بروز منگل عوام سے براہ راست خطاب میں اس مناسبت اور مبارک ایام کی مبارکباد پیش کی۔ آپ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر مہربان اور اس کے ہمدرد تھے اور انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے اور آج کا معاشرہ اسی آیت کا مخاطب ہے اور موجودہ انسانی معاشرے کی صورتحال پر یہ جملہ صادق آتا ہے، اس لیے کہ معاشرہ گوناگون مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، ناانصافی اور عدم مساوات عروج پر ہے، ہر چند کے جدید ٹیکنالوجی بھی اس معاشرے میں ہے، تاہم اس ٹیکنالوجی کو انسانوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چار عشرے پہلے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا اور ہفتہ وحدت کی اہمیت اب ہر وقت سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فرعون مصر کے قلمرو میں ظلم و ستم کرتا تھا، تاہم امریکہ جو موجودہ دور کا فرعون ہے وہ دیگر ممالک میں ظلم کرتا ہے اور ظلم کی آگ بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح طاغوتی طاقتیں انسانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رہی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے سورہ براءت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن سامراج اور صہیونزم ہیں، اور فرانس میں جو المناک اور گھناؤنا واقعہ رونما ہوا وہ صرف ایک کارٹونسٹ کا اقدام نہیں تھا، اور جو گستاخانہ خاکوں سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور جرم کیا، اس کے پیچھے بہت سے ہاتھ کار فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گستاخانہ کارٹون کے دفاع میں ایک ملک کا صدر کھڑا ہوتا ہے اور کئی دوسرے ممالک بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر اور ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور فرانس کی حکومت اس کے ساتھ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے نام الگ الگ پیغامات میں ان کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کے نام الگ الگ پیغامات میں ان کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو اندھیرے سے روشنی اور پستیوں سے بلند مقامات تک پہنچانے والے رہنما ہیں، اور ان کے بتائے سنہری اصولوں اور آسمانی معجزہ یعنی قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے سے انسان مسائل و مشکلات سے نکل کر راہ سعادت پر گامزن ہوتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ پیغمبر اسلام اخلاقیات اور رحمت کے مجسم نمونہ ہیں، اور ایسی عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کرنا اقدار، اخلاقیات اور آزادی کی توہین اور توہین کرنے والوں کی حمایت کرنا بے حرمتی اور انتہا پسندی کی حمایت ہے۔ سمعین، حال ہی میں فرانس کے صدر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، جس سے پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے ساتھی عباس سید نے ہندوستان کے بزرگ عالم دین اور سابق ممبر پارلیمنٹ علامہ عبیداللہ خان اعظمی سے گفتگو کی ہے، لیجیے سماعت فرمائیے یہ اہم گفتگو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، یہ وقت کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو لوگ انسانیت اور بین المذاہب فلسفے کے احترام پر یقین رکھتے ہیں ان تمام تر لوگوں کے لیے یہ بہت جانکاہ حادثہ ہے. اور اس سلسلے میں فرانس کے صدر اور کارٹون بنانے یا بنوانے والے جہنمیوں کو جس قدر بھی متعون کیا جا سکتا ہے اور جس ڈھنگ سے بھی انہیں جواب دیا جا سکتا ہے وہ جواب ضرور دیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار ہے یورپ مذہب کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں، اور ان کے یہاں پیغمبروں کو ماننے کا جو کنسپٹ ہے اس میں احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا یورپ ان کی اپنی شخصیت کو بھی جس انداز سے پیش کرتا ہے وہ انداز بالکل احترام سے خالی ہے. اسی طرح حضرت دیگر انبیاء کرام جو انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کی تاریخی واقعات کو بھی جس طرح توڑا مروڑا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور ان کے کردار پر جس طرح بدنما دھبے لگانے میں ان حضرات کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، شاید انہوں نے اسی سطح پر ہمارے پیغمبر کو بھی رکھا. جن حضرات کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب توہین آمیز رویے سے یہ باز نہیں آئے تو ان سے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ ہمارے پیغمبر، انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کوئی منصفانہ رائے قائم کریں گے بالکل ابد ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پہلی بار نہیں ہے، بار بار اس طرح کی خباثت کا اظہار دشمنان اسلام کی طرف سے، بالخصوص یورپ کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے. ان حضرات کی پریشانی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا میں ایک مہذب ترین قوم اور امت پیدا کر دی اور عدل اور انصاف کے ترازو پہ یہ امت کھری اتری، آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر لوگ عمل پیرا ہوں تو حالات پھر بدلیں گے. ظلم کا تبادلہ انصاف سے ہوگا، برائی کا تبادلہ بھلائی سے ہوگا. اسلام کی یہ اسپرٹ اور پیغمبر اسلام کا وہ کردار و عمل جس سے یہ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں، چونکہ ظالم ہیں، شاطر ہیں، فسادی ہیں، اور اس فساد اور ظلم و ستم کے شکنجے میں انسانیت کو، خود یورپ کی عوام کو یہ پھانس کر رکھے ہوئے ہیں. اور انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلام اپنی عملی صورت میں سامنے آ گیا تو ان سب کا بوریا بستر گول ہو جائے.
پاکستان میں کورونا کی صورتحال پھر سے بگڑنے لگی ہے. روزانہ کیسوں کی تعداد 1,000 سے بڑھ گئی ہے، جس کے بعد ملک کے وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے COVID-19 کا اجلاس طلب کر لیا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے آج بروز منگل تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے وار مزید تیز ہو گئے اور 14 افراد جان کی بازی ہار گئے. اس دوران 1,167 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں فعال کیسوں کی تعداد 13,965 ہو گئی ہے. این سی او سی کے مطابق پاکستان میں مجموعی کیس 336,260 ہو گئے ہیں. کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 6,849 ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 315,446 ہو گئی ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ این سی او سی نے کورونا کے بڑھتے کیسوں کی روک تھام کے لیے اضافی اقدامات پر غور کیا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ابھی ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو صورتحال خطرناک حد تک پہنچ سکتی ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 94 سیٹوں کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شمشاد قاسمی۔
بہار کی 243 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 94 سیٹوں کے لیے آج سخت حفاظتی اقدامات اور COVID-19 سے بچنے کی ہدایات کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی۔ دوسرے مرحلے میں 17 اضلاع پر محیط 94 اسمبلی سیٹوں کے لیے 1463 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں کئی وزراء بھی شامل ہیں۔ ان انتخابات میں دو بڑے اتحاد یعنی قومی جمہوری اتحاد اور مہا گٹھ بندھن کے درمیان کڑا مقابلہ ہے۔ اگرچہ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ قومی جمہوری اتحاد ہی ایک بار پھر بہار میں حکومت تشکیل دے گا اور نتیش کمار ہی وزیر اعلیٰ چنے جائیں گے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بہار میں نتیش کمار کی قیادت والی حکومت کے خلاف ایک لہر ہے، جس میں نتیش کمار کو اپنی حکومت اور پارٹی کی ساکھ کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ آر جے ڈی کے لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے مہا گٹھ بندھن کے امیدوار تیجسوی یادو کی بھی انتخابی قسمت کا فیصلہ آج ای وی ایم میں بند ہو گیا۔ انہوں نے نتیش کمار کی موجودہ حکومت کو اس ریاست کی زبوحالی کے لیے ذمہ دار بتایا اور دعویٰ کیا کہ غربت اور بے روزگاری کے خاتمے اور تعلیم کے وعدے کے ساتھ بہار کی اگلی حکومت مہا گٹھ بندھن کی ہی ہوگی اور نتیش کمار کی رخصتی طے ہے۔ ادھر بہار اسمبلی کی تیسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے لیے جو 7 نومبر کو ہوگی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار میں قومی جمہوری اتحاد کی انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بہار میں غنڈہ گردی ہار رہی ہے اور قانون کی حکومت واپس لانے والے جیت رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے عوام نے ٹھان لیا ہے کہ اس نئے عشرے میں بہار کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ ادھر بہار اسمبلی کے انتخابات کے علاوہ 10 ریاستوں کی 54 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے لیے آج ہی ووٹ ڈالے گئے۔ مدھیہ پردیش کی 28 اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج یہ طے کریں گے کہ اس ریاست میں بی جے پی کی حکومت رہے گی یا کانگریس کی، جس کے اراکین نے بغاوت کر کے بی جے پی کو اقتدار سونپا تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران بھی کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد شفا یاب ہونے والوں کی تعداد سے کم رہی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 38,310 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس سے پہلے پیر کے دن 45,231 اور اتوار کو 46,963 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پیر اور منگل کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 58,323 مریض شفا یاب ہوئے اور 490 جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 82,81,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 1,23,244 افراد کی موت واقع ہو گئی اور 76,05,000 سے زیادہ افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد وائٹ ہاؤس کا رویہ اہم ہے، صدارتی امیدواروں کے وعدے نہیں۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے سی بی ایس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتی، اور اگر امریکہ ایران کے خلاف اپنا تخریبی رویہ ترک کرنے کا فیصلہ کر لے تو قطع نظر اس کے کہ وائٹ ہاؤس میں کون براجمان ہوگا صورتحال مختلف ہوگی۔ انہوں نے امریکی حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں سے ایران کو نقصان پہنچا، لیکن وہ ایران کی پالیسیوں میں امریکہ کی مرضی کی تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں۔ امریکہ میں آئندہ 4 برسوں کے لیے منصب صدارت پر کون براجمان ہوتا ہے اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور مخالف امیدوار جو بائیڈن نے ووٹنگ سے پہلے انتخابی ریلیوں سے خطاب میں ووٹروں کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی۔ انتخابی مہم کے آخری دن ٹرمپ نے مختلف ریلیوں سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو امریکہ کی موجودہ پالیسی کو جاری رکھیں گے، جبکہ جو بائیڈن جیتے تو چین امریکہ پر حکومت کرے گا۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں ٹرمپ کو کمزور قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلیکن پارٹی جیتی تو روس کا امریکہ میں اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے 13 آبان کا خصوصی پروگرام، اس کے بعد پروگرام کلام امیر آپ سن سکیں گے، اور کلام امیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
سامعین 13 آبان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے
سامن، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایرانی کیلنڈر میں 13 آبان کو سامراج کے خلاف جدوجہد کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن ایران کی معاصر تاریخ کے 3 اہم واقعات رونما ہوئے۔ اس دن یعنی 13 آبان کو رونما ہونے والے 3 اہم واقعات میں سن 1343 ہجری شمسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی جلا وطنی، سن 1357 ہجری شمسی میں ظالم شاہی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں حکومت مخالف مظاہرہ کرنے والے بہت سے طلباء و طالبات کا قتل، اور سن 1358 ہجری شمسی مطابق 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار انقلابی طلباء نے تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا، کیونکہ امریکی سفارت خانہ جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ان تینوں اہم واقعات کا مشترکہ پہلو سامراج مخالف اور انقلابی تحریکوں میں ہے۔ پہلے واقعے یعنی 13 آبان سن 1343 ہجری شمسی کو رونما ہونے والے واقعے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امریکی سامراج کے مخالف اقدام کے تحت ایک چونکا دینے والی تقریر کے ذریعے کیپچولیشن قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپچولیشن قانون کی جڑیں سامراجیت میں پیوست ہیں، اور سامراجی ممالک اپنے زیر تسلط کمزور ممالک میں اس قانون کو مسلط کیا کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا احتجاج، آپ کی گرفتاری، اور پھر 13 آبان سن 1343 ہجری شمسی کو ترکی جلا وطنی پر منتج ہوا۔ 13 آبان سن 1357 ہجری شمسی کو، جب اسلامی انقلاب اپنی کامیابی کے نزدیک تھا، شاہی حکومت کے کارندوں نے تہران یونیورسٹی میں مظاہرہ کرنے والے بہت سے طلباء اور طالبات کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ سرکاری کارندوں کی اس جہریت میں 56 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ان شہیدوں کی یاد میں اس دن کو اسلامی انقلاب کی تاریخ میں یوم طلبہ قرار دیا گیا ہے۔ جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو جانے والے امریکی سفارت خانے پر قبضہ بھی عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کا ایک اور اہم واقعہ ہے، جو 13 آبان کو ہی سن 1358 ہجری شمسی مطابق 1979 میں رونما ہوا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اقدام کو انقلاب اول سے عظیم انقلاب دوم قرار دیا تھا۔ اس طرح 13 آبان کا دن سامراج کے خلاف ایرانی قوم کی جد و جہد کی علامت میں تبدیل ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے ایرانی تاریخ میں درج ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے واقعات کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 41 سال میں ایرانی قوم کے خلاف متعدد دشمنانہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ بلوائیوں اور فسادیوں کی حمایت اور ایران کی سڑکوں پر شورش کرنے والے اصل عناصر کا سی آئی اے، موساد اور علاقے میں ایران کے اسلامی نظام کے دشمن گروہوں کے ساتھ تعلق کے امریکی حکام کے اعتراف نے ایران سے امریکی دشمنی کی گہرائی اور حقیقی ماہیت کو آشکارا کر دیا۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اپنی کتاب ہارڈ چوائسز میں ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے فساد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، امریکی صدر بارک اوباما کی حکومت نے سن 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے بلووں کے بعد کے برسوں میں پوری دنیا میں 5,000 سے زیادہ ایران مخالفین کی ٹریننگ کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ امریکہ کے عقل سے پیدل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اپنے پیش رو صدور کی طرح امید تھی کہ وہ سیاسی دباؤ اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے پہلے جیسے حالات بنا سکتے ہیں اور ایرانی قوم کو امریکی غنڈہ گردی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی نے پچھلے سال 13 آبان کو عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کے قومی دن کی مناسبت سے اپنے خطاب میں ایرانی قوم سے امریکہ کی کٹر دشمنی کے جاری سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھوس، دھمکی، کودتا، پابندیاں، قوموں کو ورغلانے، علیحدگی پسندی، تشدد پسندی، اقتصادی محاصرے اور اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے سمیت پچھلے 41 برسوں میں امریکہ کے بعض اقدامات کا ذکر کیا اور فرمایا تھا کہ انہوں نے اس مدت میں انقلاب سے پیدا ہونے والے اداروں، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو بھی کر سکتے تھے کیا اور سازشیں کی۔ امریکہ نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے صدور کے دور حکومت میں عالمی پیمانے پر ہمیشہ مداخلت کی ہے، لیکن ریپبلکن دور صدارت میں ہونے والی فوجی مداخلت ڈیموکریٹ دور صدارت میں ہونے والی سیاسی مداخلت کی نوعیت سے مختلف رہی ہے۔ گزشتہ 4 عرصوں کے دوران امریکہ نے ایرانی قوم کے خلاف یک جانبہ اور جارحانہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران پر حملے اور 8 سالہ جنگ مسلط کرنے کے لیے صدام حسین کو اکسانے، ایران میں دہشت گرد گروہوں کو سرگرم کرنے، دہشت گرد گروہوں کی حمایت کے ذریعے ایرانی سرحدوں پر بدامنی پیدا کرنے، ایران کے دینی اور ثقافتی تشخص میں تبدیلی کے ہدف سے میڈیا جال بچھانے اور ایران کے خلاف پابندیوں کی شکل میں اقتصادی دہشت گردی اور جنگ کا آغاز ان اقدامات میں شامل ہیں جو پچھلے 41 سال میں امریکہ نے انجام دیے ہیں۔ امریکہ نے ٹرمپ کے دور صدارت میں بھی جامع ایٹمی معاہدے سے نکل کر زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کی پالیسی اختیار کی ہے۔ اقتصادی جنگ میں جو نئی پابندیوں کے نفاذ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے نام سے امریکہ نے شروع کی ہے، دواؤں اور طبی ساز و سامان کی درآمد کو بھی امریکہ نے اپنے ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ بنا لیا ہے۔ اس طرح کے تمام بین الاقوامی اصول و قوانین کے برخلاف بیمار افراد، عورتیں، بچے، پناہ گزین، غربا اور پسماندہ طبقات امریکی اقتصادی دہشت گردی کے اصل ہدف میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ امریکہ کا کچا چٹھا ہے جو کالے کرتوتوں، سازشی اقدامات، مداخلت اور دشمنانہ کاروائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی نے اپنے خطاب میں اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ میں اس دن سے آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، فرمایا کہ وہی شرپسندی، وہی بھیڑیا صفت کام، وہی بین الاقوامی ڈکٹیٹرشپ کے قیام کی کوشش اور وہی بے حد تسلط پسندی آج بھی امریکہ میں پائی جاتی ہے، البتہ زیادہ وحشی پن اور درندگی کے ساتھ۔ یہ رویہ، دشمنی اور یہ سازشیں اس تاریخی حقیقت کے عکاس ہیں کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی کی جڑیں گہری ہیں۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایرانی قوم کی طرف سے امریکہ پر انقلاب کی کامیابی کے ذریعے کاری ضرب لگی ہے، اور اب جب کہ خود کو مالا مال ذخائر سے محروم دیکھ رہا ہے تو ماضی کے حالات کی واپسی کا روگ اپنے دباغ میں پال لیا ہے اور اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ دشمنی اور سازشوں میں دیکھ رہا ہے۔ اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کے اندازوں کی یہ غلطی ایران کے ساتھ دشمنی کا ان کا راستہ طویل ہونے کا سبب بن گئی ہے۔ ان اقدامات نے البتہ وائٹ ہاؤس کے اندازوں کے برخلاف ایرانی قوم کے افتخارات اور عظمت میں اضافہ کر دیا ہے، اور تو اور ایرانی قوم کے دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تامن اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اس پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حصے میں ہم خطبے کے حوالے سے کچھ یہاں پر بیان کرتے ہیں، پھر اپنے مہمان کے ذریعے خطبے کے کچھ مطالب، البتہ خلاصے کے طور پر ہوتا ہے، چونکہ تفصیلی پروگرام کے لیے اگر نہج البلاغہ کے ایک ایک جملے کی شرح کی جائے واقعاً، تو پھر اس کے لیے بہت بڑے بڑے پروگرام کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہ مختصر سا پروگرام بھی تین حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطاب کر کے گفتگو کی ہے، جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو آپ کے غم میں جو آپ نے ان کو خطاب کر کے کہا ہے، اور خاص طور پر جب آپ کو دفن کر رہے ہیں، یہ اس وقت کے کلمات ہیں جو سید رضی نے ایک خطبے کے طور پر یہاں بیان کیے ہیں۔ یہ اس کے جو معارف ہیں انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کی زبانی ان کو دیکھیں گے، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں امام نے کون، مولا کائنات جیسا امام کہ جن کے پائے سبات میں کبھی لغزش نہیں آتی، جو خود اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جنگ جمل میں سبات قدمی اور استقامت کا درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لال، اس طریقے سے تم میدان جنگ میں اس طرح سے قدم جماؤ کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے، لیکن تمہارے پائے سبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ وہ حضور کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آج بی مجھ سے جا رہی ہے، جو میرا سہارا تھی، جن سے مجھے استقامت ملتی تھی، جن سے مجھے قوت ملتی تھی، آج وہ جا رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ حضور کے جانے کے بعد صرف تنہا جناب سیدہ تھی جو مولا کائنات کی منس و غمخوار تھی، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، لیکن تنہا بی ہیں جو مولا کی یعنی منس ہیں، غمخوار ہیں، آپ کے درد میں شریک ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب انسان کے دل پر کوئی بات لگتی ہے، وہ اس سے کہتا ہے جو اس کا سب سے نزدیکی ہوتا ہے، سب سے عزیز ہوتا ہے۔ تو بی سے مولا کائنات ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد، رسول کے اس کائنات سے یعنی ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد، اب امت کا میرے ساتھ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جتنے ہمارے فضائل تھے، جتنی تاکیدات تھی، اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے۔ بی کہتی ہیں کہ ہاں ابو الحسن، میں بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو افراد ہیں اب آپ کو سلام تک نہیں کرتے۔ امام اپنا سر جھکاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام کہتے ہیں بی سلام کرنے کی بات نہیں ہے، اگر میں انہیں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ کتنی بڑی مصیبت یہ تھی اہل بیت اطہار کے لیے حضور کے جانے کے بعد۔ خود بیوی نے جو اس جملے کو کہا کہ سبت علیہ مصائب لو انھا، کہ بابا آپ کے بعد اس طریقے سے ہمارے اوپر مصائب پڑے ہیں کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو وہ رات کے مانند ہو جاتے، تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو یہ مولا کائنات نے جو کلمات بی کے وصال کے وقت، بی کو دفن کرتے وقت ارشاد فرمائے ہیں، ان کو سید رضی نے خطبے کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کلام لہو علیہ السلام، السلام علیک یا رسول اللہ عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ خطبہ نمبر 202 ہے. یہ کلمات صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر امام نے پیغمبر اسلام سے رازدارانہ گفتگو کے انداز سے بیان فرمائے ہیں. امام نے غم و اندوہ سے بھرے ہوئے کلمات اس وقت کہے جب اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک کو قبر میں اتار رہے تھے. یہ کلمات ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تو دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم و اندوہ کو بیان کر رہے ہیں. امام نے اپنے اس کلام کا آغاز پیغمبر خدا کو مخاطب بنا کر کیا ہے. مصائب کے باوجود ایسا مرحلہ ہے, مصیبت کی یہ منزل ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک کو قبر میں اتار رہے ہیں, مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کو مخاطب بنایا تو پہلے پیغمبر کو سلام کیا, کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرا سلام ہو اور آپ کی اس بیٹی کا سلام ہو جو آپ کے جوار میں آ رہی ہے. النازلت فی جوارک, جو آپ کے جوار میں آ رہی ہے, عنقریب آپ کی بیٹی آپ سے ملحق ہونے والی ہے. اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے جو امام نے فرمایا کہ النازلت فی جوارک, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مطہر پیغمبر کے قبر کے جوار میں ہے. اس سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر آپ کے گھر میں ہے. اس لیے کہ امام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوار میں آپ کی بیٹی آ رہی ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مطہر آپ کے گھر میں ہے جو یقیناً پیغمبر کا جوار ہے. اور ان کلمات کی اس نظریے کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے مرحوم کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بزرگ صحابی نے امام سے یہ پوچھا کہا مولا یہ بتائیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کہاں ہے؟ امام نے فرمایا دفنت فی بیتہا فلما زادت بنو امیہ فی المسجد سارت فی المسجد. امام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا ہے, لیکن جب بنی امیہ نے مسجد کی توسیع کی تو قبر مبارک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مسجد میں آ گیا. پھر امام نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا یا رسول اللہ میری قوت صبر آپ کی منتخب بیٹی کے فراق میں ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی جدائی پر آپ کے فراق پر صبر کر لیا تو میں اپنی اس مصیبت پر بھی صبر کر لوں گا.
ناظرین, ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو دیکھا, اب آپ ہمارے ساتھ رہیں جو نامے کا ہمارا سلسلہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو نامے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام سے اپنے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیٹر لکھا, ایک نامہ لکھا اپنے عہدے داروں کے کی طرف جو ان کے والی ہیں امام کی طرف سے، جو مثلا گورنر ہیں یا بڑی پوسٹ پہ جو یعنی فائز ہیں ان کی طرف امام نے لکھا، تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کی تعریف کی جو گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد امام جو تاکید کرتے ہیں ان کو تو اس چیز کی طرف تعریف کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں امام کہ دیکھو تمہارے سامنے جو آنے والے افراد ہیں، جو رعیت ہے، جو قوم ہے، جو تمہاری طرف آ رہی ہے، مراجعہ کر رہی ہے اپنی مشکلات میں اور تمہیں اپنا معاون بنانا چاہتی ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ پیش آنا، سختی کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں۔ ناظرین دیکھیے بڑا عجیب ایک فرق ہے اسلامی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں اور جو آج ہمارے یہاں کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جو آج ایک فکر رائج ہے ہمارے یہاں۔ آج اگر کوئی چھوٹے سے عہدے پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اگر گاؤں کا پردھان بھی بن جاتا ہے، اگر چھوٹی سی اس کو کوئی جو ہے مثلا پوسٹ مل جاتی ہے، تو اس کے پاس جتنے آتے ہیں آنے والوں کو اپنا نوکر سمجھتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو پھر یہ عہدہ امانت الہی ہے، اور تم آنے والوں کے لیے بنائے گئے ہو، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ بلکہ ایک بہت اچھا لفظ ملتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ رئیس القوم خادمہم، جو قوم کا رئیس ہوتا ہے درواقع ان کا خادم ہوتا ہے، وہ خدمت گزار ہوتا ہے۔ خادم وہ نہیں ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے اپنی مشکلات میں تمہیں پکار رہا ہے، بلکہ خادم تم ہو۔ تمہارے اندر اگر واقعاً جذبہ ہے ریاست کا تو اپنے اندر جذبہ خدمت پیدا کرو، جتنی تم خدمت کرو گے اتنا ہی تمہیں رئیس ہونے کا حق ہے، ورنہ تو نہ جانے کتنے افراد ہیں۔ تمہیں جو یہ امانت الہی دی گئی ہے، یہ عہدہ دیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تم مشکلات حل کرو مومنین کی۔ اور یہ چیز تو امام نے اسی چیز کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تواضع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مزید اس کے جو مطالب ہیں اپنے مہمان کے ذریعے جانتے ہیں۔
اس کے بعد اس مکتوب نمبر 46 میں امام فرماتے ہیں کہ ایک اور صفت ان کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَسُدُّ بِهَا لِحَاطَ ثِغْرِ الْمَخُوفِ، ثِغْر کہتے ہیں سرحدوں کو، یعنی تمہارے ذریعے سے میں خطروں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، ان کو بند کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سرحدوں پہ ہی انسان ایسے افراد کو مامور کرتا ہے کہ وہ حفاظت کرے، کسی کو ان سرحدوں کے اندر نہ آنے دے۔ یہاں پہ بہت ہی لطیف تعبیر ہے جو فصحاء اور بلغاء بھی اور جو ادباء عرب ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لحاط، جو یہاں پہ مولا کائنات نے استعمال کیا ہے، لحاط درواقع انسان کے اندر جو چھوٹی زبان ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ انسان کے اگر کوئی بھی چیز اندر جاتی ہے تو وہاں سے، جہاں سے وہ اندر انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے، وہ چھوٹی زبان کو جب پار کرتی ہے، تو یہ جو یہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے، لہذا ہر خطرے کی جگہ کو پھر سرحد کہا جاتا ہے۔ درواقع یہ اس دہان کی سرحد ہے، یعنی وہاں سے نیچے گئی یا اگر وہاں تک نہیں پہنچی تو وہاں سے ہم واپس لا سکتے ہیں، جب اس چھوٹی زبان کے حصے کو پار کرتی ہے تو کوئی بھی چیز انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے، لہذا یہ سرحد ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے ذریعے سے ان سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ خطرے کی جگہ ہے، ان خطرے کی جگہوں کو تحفظ دینا ہے، یہ تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں کی معموریت ہے، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ جو افراد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان مورچوں پہ اور ان کاموں کے لیے مامور کیا ہے، انتخاب کیا ہے امام نے کسی کو، تو یہ بڑے بہادر اور دلیر افراد ہونے چاہیے۔ ان کاموں کے لیے سست عناصر اور سست افراد کو نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں انہی میں سے بعض شاعرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت مالک اشتر کے نام یہ مکتوب لکھا گیا ہے، اور ایک قصے کی، ایک واقعے کی طرف پہ یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جنگ جمل کے لیے جب لشکر کشی کرنی تھی تو کوفیوں کے نزدیک حضرت عمار کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ جب حضرت عمار کو بھیجا اور حضرت عمار مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو جمع کیا، بسیج کیا لوگوں کو کہ تیار رہیں، اور اس طرح سے اصحاب جمل نے بصرہ پہ حملہ کیا ہے اور ہمیں ان کے مقابلے میں لشکر کشی کرنی ہے۔ اسی درمیان جو ممبر تھا، ممبر پہ اس وقت ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے تھے، عمار لشکر کو تیار کرتا ہے مولا کی طرف دعوت دیتے، اور ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کس دعوت پہ لبیک نہ کریں۔ اسی درمیان خبر ملتی ہے، دو غلام آتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ مالک اشتر نے ہمیں مارا، اور وہ دار الامارہ کوفے کے دار الامارہ میں وارد ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری مالک اشتر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور مالک اشتر سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو مالک اشتر سے ابو موسیٰ اشعری ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں، مالک مہلت نہیں دیتے۔ مالک فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ان کو تیار ہونا ہے، لشکر کو تیار کرنا ہے، میں تمہیں ایک رات کی مہلت نہیں دے سکتا۔ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ یہاں پہ مالک اشتر اس شخص کا مقابلہ کرتے ہیں، جو کہتا ہے وہ، اور مالک کہتا ہے اس سے کہ تو پہلے بھی منافق تھا، تو منافقانہ رول کرتا ہے، تیرا کردار منافقانہ ہے، تیری بات کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، لہٰذا ایک شب کی نہیں بلکہ ایک شام تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ لہٰذا بڑی شجاعت کے ساتھ جب مالک اشتر لشکر کو تیار کرتے ہیں، پھر ایک جگہ سے جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایک پل کی ضرورت ہوتی تھی، اور آس پاس کی بستیوں سے لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں پہ ایک پل بناتے ہیں، اور اس پل کے ذریعے سے لشکر کو اس جو چھوٹی سی ندی تھی اس کو پار کراتے ہیں۔ لہذا اگر یہ خط ہم مان لے کہ مالک اشتر کے نام بھی ہے یا بعض کارکنوں کے نام بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا نے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے، اور ان کی شجاعت شہرت عام رکھتی تھی۔ آج بھی اگر ہم اس سے درس لینا چاہیں کہ ہمیں کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی منصب اگر کہیں سے مل رہا ہے، تو اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہے کہ جو تباہی مچاتے، جرم مچاتے، جرم کرتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں اپنا موقف اختیار کرنا ہوگا، اور دین اور رکن دین کو ہمیں نافذ کرنا ہوگا۔